پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں سب سے پہلے طالبان کی پاکستان میں موجودگی ہے، جس کے بعد ہم پاکستان کے مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد ہماری گفتگو ہوگی ٹرمپ صاحب نے جو غیر ملکی حکومتوں سے جو بائیڈن کے معاملے میں تحقیقات کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے رد عمل پر بارے میں بات کریں گے، اور سب سے آخر میں ہم گفتگو کریں گے عراق کی صورتحال پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت افغان طالبان کا ایک 12 رکن وفد ملا عبد الغنی برادر کی سربراہی میں اسلام آباد موجود ہے، جس نے جمعرات کو ملاقاتیں کی ہیں، خاص طور پر امریکہ کے خصوص نمائندے سے بات چیت کی ہے زلمہ خلیلزاد صاحب سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب افغانستان کے طالبان اور ان کی گفتگو ہو رہی تھی امریکہ کی، جس کو بعد میں صدر ٹرمپ کے کہنے کے اوپر ختم کر دیا گیا، اس کے بعد یہ پہلا کانٹیکٹ ہوا ہے طالبان اور کسی امریکی عہدیدار کے درمیان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی نیا آغاز ہے بات چیت کے لیے؟ ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عقیل یوسف زئی صاحب، اور لندن سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میر ویز افغان صاحب. آغاز کروں گا عقیل یوسف زئی صاحب آپ سے، پاکستان کی کیا خبریں اس بارے میں؟ اچھا، انفارچونیٹلی دونوں جو ہمارے گیسٹ تھے ان کی لائنیں ڈراپ ہو گئی ہیں جیسے ہی ان سے گفتگو ہوتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ افغانستان میں جو ایک امن کی امید پیدا ہوئی تھی طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، جو ٹوٹ گئی، اس سے امن کی امیدیں ختم ہو گئیں. جی، تو اب کیا یہ امیدیں دوبارہ قائم ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو دیکھنا پڑے گا. جی عقیل یوسف زئی صاحب آپ لائن پر ہیں؟ عقیل صاحب آپ لائن پر ہیں؟ عقیل یوسف زئی صاحب آپ لائن پر ہیں؟ عقیل صاحب آپ لائن پر ہیں؟ جی عقیل صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ طالبان کا جو وفد وہاں پر موجود ہے، اس کی کس کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئے مذاکرات کے آغاز کا پیش خیمہ ہے؟
بہت شکریہ جعفر صاحب، بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہے کہ دوحہ پروسیس کے بعد کہ شاید اب مذاکراتی عمل سے دوبارہ آغاز نہیں ہوگا، مگر آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد طالبان کی ڈیلیگیشن رشیا کیا، اس کے بعد ایک ڈیلیگیشن چائنا کیا، ایران کیا، اور چونکہ پاکستان کا ایک اہم ایک بینک ہے افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے تعلقات کے ماضی کے حوالے سے، اور خاص کر ایسے وقت میں جب افغانستان کے اندر الیکشن بھی ہوئے ہیں اور افغان پریزیڈنٹ نے بار بار پیشکش بھی کی ہے کہ انٹر افغان ڈائلاگ کا آغاز بھی کیا جائے، اور اسی حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ نصر الدین کی اسلام آباد میں طالبان نے مذاکرات کیے ہیں، اہم ملاقاتیں کی ہیں.
ہیلو، ہلو،
میرے خیال میں طالبان بھی اسلام آباد میں موجود ہیں, ان کی جو ڈیلیگیشن ہے, اور ضمیر خلیجاز صاحب بھی موجود ہیں, اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ میرے خیال میں رشیا, تہران اور چین کے بعد اب لگے رہا ہے کہ جو ایک سلسلہ ٹوٹ گیا تھا وہ دوبارہ جوڑ دیا جائے گا. شاید کہ اب تو کہ افغانستان کے اندر نئے الیکشن بھی ہوئے ہیں اور اشرف غنی صاحب کی جیت کی بات بھی ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں انٹر افغان جو ہے اس کا بھی دوبارہ آغاز ہوگا, اور یہ اگر ناکام ہوتی ہے یہ والی کوشش تو پھر شاید کہ کسی اور جگہ.
اچھا ہمارے ساتھ میر جی, عقیل صاحب یہ بتائیے کہ اب جو اس وقت سچویشن ہے اس میں آپ کا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے؟
ایک دو دن کے بعد
کیا ہوا ان کا
حال واضح ہو جائے گی, سرکار اس حوالے سے بھی واضح ہو جائے گی کہ جس طرح میں نے بتایا بھی کہ
ڈاکٹر اشفاق لے لیجیے
حصہ بنے ہیں, تو جب وہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ مزید مذاکرات نہیں کریں گے, مگر جب ذرمیر خلیلزاد صاحب وہ خود اس میں ان ہے تو لگ تو یہ رہا کہ غیر اعلانیہ طور پر امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ بھی آن بورڈ بھی ہے, اور اس تمام جو ایک پروسیس ہے اس کو امریکن اسٹیبلشمنٹ اور انتظام.
اچھا دوسرے یہ مطلب یعنی جو بات کہی جا رہی ہے بعض حلقوں میں کہ یہ ایک اتفاق نہیں ہے کہ ذرمیر خلیلزاد صاحب اور طالبان بھائی ایک وقت وہاں موجود ہیں, یہ ایک کسی باقاعدہ پلان کا حصہ ہے, در پردہ ایک کوشش ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
بالکل مجھے نہیں لگ رہا کہ اس تاثر کو ہم مان سکتے ہیں, اس لیے کہ دونوں کا بیک یا دونوں قوتوں کا بیک وقت اسلام آباد آنا اور پھر بیک وقت پاکستانی جو حکام ہیں متعلقہ لوگ ہیں حکمران ہیں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں, تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ وہاں ایک اتفاق ہے یہ اتفاق نہیں ہے, بلکہ جو ایک گیپ دیا گیا تھا اور شاید کہ اس گیپ کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ افغانستان کے اندر ایک نئی قیادت میں بھی آنا ہے, اگر یہ مذاکراتی عمل جاری رہتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ انٹر افغان ڈائلاگ کا جو ایک ضرورت ہے وہی پر جا کر یہ دیکھیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک ابتدا ہے ایک بار پھر ایک بامقصد مذاکراتی عمل کا, اور شاید کہ جو یہاں پر جو توقعات ہے کہ شاید کہ وہاں پر جب الیکشن کے نتائج کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد بہت زیادہ امکان ہے, 70% اس پر بات بھی ہو چکی ہے اندرون خانہ کہ اس کے بعد اشرف غنی صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی طالبان اور ان کے درمیان بھی مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا, تو اس کو عام طور پر ایک اتفاق نہیں کہا جا سکتا بلکہ ایک بہت بڑی کوشش کا ایک حصہ ہے.
بہت شکریہ عقیل یوسفزئی صاحب آپ کے وقت کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. اور سامعین اب وہ چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ کیا کہہ رہے یار جی میر وائس صاحب, یہ بتائیے کہ آپ مصروف تھے تو آپ کی لائن اس وقت نہیں مل سکی تھی, کہ اس وقت کیا سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان میں, طالبان کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ اب تیار ہو جائیں گے کہ افغان حکومت جو بھی آئے ان انتخابات کے نتیجے میں اس سے وہ بات کر سکے؟
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان تیار ہونے میں پاکستان کی
معذرت کیجیے ویٹ کرنا پڑے گا. جی
جی آپ کو میری آواز سنائی دے
رہی؟ جی سنائی دے رہی جی, فرمائیے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان کو افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان کی طرف سے بھی افغان موجودہ گورنمنٹ کو بھی یہی وعدہ دے چکا ہے طالبان کی طرف سے, اور ساتھ ساتھ امریکنز کو بھی پاکستان نے یہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ وہ بات کرنے پہ طالبان کو مجبور کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو بھی سامنے لایا ہوا ہے کہ تشدد میں کمی ہونی چاہیے, تو تشدد میں بھی کمی آ سکتا ہے اسی کے ساتھ. اصل میں یہ ڈیلیگیشن نومبر کی اواخیر میں یہ پلان ہوا تھا, شروع میں یہ پلان ہوا تھا, لیکن بعد میں جب ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ آیا تو پورے پروسیس کو انہوں نے ختم کروایا, یہ نہیں ہوا. اسی وقت 12 طالبان نے ویزے لیے ہوئے تھے پاکستان ایمبیسی سے, لیکن اس وقت ملا برادر خوش نہیں تھا تاکہ یہ سفر کر لے. یہ کہ اس کی کیا وجہ تھی وہ الگ سی بات ہے, لیکن اسی وقت جب یہ باتیں سامنے آ چکا ہے تو یہ ظاہر ہے پیس پروسیس میں یہ مددگار اس لیے ثابت ہو سکتا ہے کہ ابھی پاکستان نے یہ وعدہ دینی کی تو یقین دہانی کیا ہوا ہے افغان گورنمنٹ کو کہ وہ طالبان کے ساتھ بٹا دے گا, لیکن یہ پروسیس اتنی جلدی اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ افغان گورنمنٹ ابھی تک بنا ہوا نہیں ہے. نئی گورنمنٹ کے ساتھ ان لوگوں کو بات کرنا چاہیے. اب نئی گورنمنٹ کے لیے تو ٹائم کی بات ہے, ٹائم لینا پڑے گا. اب میرے خیال سے افغان گورنمنٹ نے یہ بات ظاہر کیا ہوا ہے, ظاہراً تو انہوں نے اس بات کو ناخوشی کا اظہار کیا ہوا ہے کہ طالبان پاکستان جا چکا ہے, لیکن وہ لوگ خود یہی چاہتے تھے کہ پاکستان طالبان کو فریشرائز کر دے, اور فریشرائز کرنے کے لیے پاکستان کے پاس یہی راستہ تھا کہ طالبان کو بلا لے اور اس کو سمجھا دے اور اس کو بٹھا دے ظلم خلیلزاد صاحب کے ساتھ. مجھے طالبان سورسز نے یہ بتایا کہ ظلم خلیلزاد صاحب کے ساتھ میٹنگ فکسڈ ہو چکا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بلکہ یہ بات کل مجھے انہوں نے بتایا کہ میٹنگ فکسڈ ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے ڈیٹ نہیں بتایا, بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ شاید آج یعنی کہ جمعے کے دن ہو سکے. ابھی تک اس میٹنگ کی بات سامنے نہیں آیا ہوا ہے, لیکن دو نشست پاکستانی اور پاکستانی حکام, پاکستانی انٹیلیجنس اور پاکستانی حکام کے ساتھ چھپے ہوئے ہو چکی ہے ان کی, اور ایک نشست جو وہ نظر آیا ہوا ہے جو کہ سب کو معلوم ہے. تو اس چیز سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طالبان کی طرف سے پاکستان جانا اور وہاں پہ ان کو فریشرائز کرنا یا ان کو مجبور کرنا تو ایک راستہ نکل سکتا ہے, لیکن اب یہ ہے کہ طالبان کو بھی ہوش کی ناخن لینا پڑے گا. انہیں اسی ریکویسٹ جو ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے جیسے کہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور تاکہ سیز فائر ہے, اور امریکنز کی طرف سے ہے سیز فائر اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی کی, تاکہ وہ اس بات کو اگر صلح کرنا چاہتے تو اس بات کو سیریس لے لے اور ان کے آگے بڑھ سکتے. اگر وہ پھر بھی کوئی غلطی کر لے تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات چیت آگے بڑھیں گے. بات چیت تو شروع نہیں ہوا ہے, لیکن بات چیت شروع کرنے کے لیے یہ نشستیں ہو رہا ہے جو مفید ثابت ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ میر وائز اقبال صاحب آپ کا. اور سامعین, جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ اس مہینے میں وسط میں تقریباً 18 اکتوبر کو ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے پیرس میں, اور پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کی ریٹنگ کا معاملہ ہے, وہ اس وقت گرے لسٹ میں ہے, اس کو اس سے نکالنا پڑے گا یا دوسرے میں جائے گا. پاکستان نے کمپلائنس کرنے کی کوشش کی, کیا چانسز نظر آتے ہیں اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات کے پس منظر میں؟
دیکھیں, میں ان سب چیزوں سے تقریباً 2003 سے میری واقفیت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے میرے خیال میں 1 سے 1.5 سال میں اس سے بہت زیادہ کام کیا ہے, اور جو مین کنسرن تھے اس میں ہم نے کافی ایڈوانسمنٹ کی ہے. جیسے یہ بہت سارے جو ہیں جماعت الدعویٰ وغیرہ, ان کے ہم نے تمام ایسٹ وغیرہ سب فریز کر دیے, ان کے بینک اکاؤنٹ وغیرہ کے بھی حوالے سے بھی ہے. اسی طریقے سے ہم نے منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں جہاں بھی جو ریڈ فلیگ جیسے ہی نکلتا ہے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں. تو تقریباً کوئی 27-28 پوائنٹ تھے جو ہمیں کہا گیا تھا کہ اس پہ آپ نے ایڈوانسمنٹ کرنی ہے, تو وہ اس میں تقریباً 1-2 پوائنٹ ابھی رہ گئے ہیں جس پہ بہت کام ہو رہا ہے. باقی تمام جو ہے ان کے جو سوالات تھے ان کے جوابات بھیجوائے جا چکے ہیں, ابھی 1-2 پوائنٹ رہتا ہے غالباً جس پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو میں تو کافی ہوپفل ہوں کیونکہ پاکستان نے بہت محنت کی ہے, اور آپ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے سارے ادارے مل کے, کیونکہ یہ بہت سارے اس میں جو ایشوز ہیں اس کو ملٹیپل ادارے جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, تو دے آر آل ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ اس کو جو بھی ہے اس کی کمپلائنس کے حوالے سے. تو آئی ایم شیور کہ جب یہ 18 اکتوبر کو جب میٹنگ ہوگی تو پاکستان نے کافی اس میں سے ایڈوانسمنٹ کیا ہوا ہوگا. لیکن جیسا میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ ایک سیاسی چیز ہے, ہم جتنے بھی کر لیں گے
یہی میرا اگلا سوال تھا,
ضرور نکلے گا, بالکل وہ نکلے گا اس میں سے کچھ نہ کچھ, اور وہ ڈو مور ہوگا, وہ چلتا رہے گا. لیکن ہم بھی ڈیٹرمنٹ ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے. لیکن میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اگر ایک چھابڑی والے کے پاس سے, ایک ٹھیلے والے کے اکاؤنٹ سے اگر بلینز آف روپیز نکل رہا ہو تو دیر از سم تھنگ رانگ سیریسلی سم ویئر. تو یہ تو ہم نے اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے, چاہے باہر کے پریشر سے ہو چاہے اندر سے. تو یہ باہر کا پریشر جب پڑا ہے تو ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کافی اس میں ایڈوانسمنٹ کی ہے اور یہ ہمارے اپنے مفاد میں تھا. لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, فیٹ کیف کا تعلق ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ ہندوستان اس میں بہت زیادہ انوالو ہے, اس کی پوری کوشش ہے ایک سیاسی طور پہ بھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے. تو پاکستان اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر سوالات کے وہ اس کو جواب دینے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اب تک جیسے میں نے کہا کہ تمام جو سوالات تھے ان کے جواب دیے جا چکے ہیں, سوائے تقریباً ایک یا دو رہ گیا ہے جو میری اطلاع کے مطابق جو اس سے پہلے 18 کی میٹنگ سے پہلے وہاں پہنچ جائے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق آپ کا. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شاہد جاوید برقی صاحب ہیں, سابق عہدیدار ہیں ورلڈ بینک کے. ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے برقی صاحب, ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب سے انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے کافی محنت کی ہے, لیکن جو سیاست کی عنصر اس میں کار فرمایا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی اب بھی مخالفت ہوگی, اور کیا یہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے؟
جی, آپ یہ انڈیا کا رویہ جو ہے پاکستان کی طرف, اس کی طرف توجہ ہے اس وقت.
جی,
یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کو ہر ڈائریکشن سے اٹیک کیا جا رہا ہے. اس وقت پاکستان ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام جس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں پاکستانی, اس میں بالکل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے کسی کے بھی, پرٹیکولرلی انڈیا کی, کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں. پاکستان نے بہت میجرز اڈاپٹ کیے ہیں, لیکن پاکستان کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. باقی ملکوں پہ اتنا زور نہیں ہے جتنا کہ پاکستان پہ ہے. تو یہ ان کی مودی صاحب کی جو اپروچ ہے ٹورڈ پاکستان, یہ بڑی انفارچونیٹ ہے, بہت ڈینجرس ہے. آئی واز ویری امپریسڈ بائی عمران یونائٹیڈ نیشن اسپیچ, جس پہ انہوں نے تین چار چیزوں پہ توجہ دی, لیکن انڈیا کو کلیئر وارننگ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے بہت پیسفل اپروچ کی کوشش کی تھی, لیکن انڈیا ریبف کر رہا ہے کانسٹنٹلی. میں جاتا تھا, اس سال میں پہلی دفعہ نہیں گیا, پچھلے 10 سال سے میں سنگاپور جاتا تھا. آئی یوز ٹو اسپینڈ سم ٹائم ان دا انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز. اس انسٹیٹیوٹ پہ اتنا آپ قابو پا گئے ہیں انڈینز, میں نے سوچا کہ یہ اب اٹ از ناٹ اے کمفرٹیبل پلیس ٹو بی ان. یہ میں نے دیکھا کہ ہر ادارے پہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. کل پرسوں آپ نے شاید دیکھا ہوگا, ضرور دیکھا ہوگا بوڈی کا آرٹیکل جو نیو یارک ٹائمز میں ہے, وہ بڑا سینیکل آرٹیکل ہے. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ پیس اینڈ نان وائلنس.
جی جی جی.
لیکن وہ جو کشمیریوں کے ساتھ حشر کر رہے ہیں.
تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے چانسز ایف اے ٹی ایف میں اس دفعہ بہتر ہیں؟
جی,
پاکستان کے چانسز ایف اے ٹی ایف میں گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے بہتر ہیں.
ہاں, پاکستان پوری طرح کوشش کر رہا ہے. آپ گئے ہیں پاکستان ان دا ریسنٹ پاسٹ؟
جی, میں کوئی ایک چھ مہینے پہلے گیا تھا.
اچھا, میں پچھلے ماہ گیا تھا. وہ اب کچھ چیزیں تو بڑی ریڈیکلس ہو گئی ہیں. آئی ایم ناٹ اے پاکستانی سٹیزن, میرے پاس پاسپورٹ امیریکن ہے, لیکن وہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا آپ کے پاس ٹیکس آئی ڈی ہونا ضروری ہے. میں نے کہا میں تو ٹیکس دیتا نہیں, تو آئی ڈی کہہ سکتے. نہیں جی, اب یہ رول ہے, اگر آپ آئیں یہاں پاکستان اور کچھ بھی کریں تو یہ تو یہ پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے, آنیسٹلی کوشش کر رہا ہے, لیکن بہت دباؤ ہے انڈیا کی طرف.
بالکل صحیح. بہت شکریہ برکی صاحب آپ کا, آپ کے وقت کا. ہم اب گفتگو کریں گے اپنے اگلے موضوعات پر, لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے. اس بریک کے بعد پھر ہم جائیں گے اپنے اگلے موضوعات. آپ کے وقت کا بہت شکریہ برکی صاحب.
تھینک یو فار آسکنگ می.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. جی, اس وقت تو ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں 27 اکتوبر کو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا جو گروپ ہے وہ حکومت کے خلاف ایک دھرنا دے رہا ہے, جس کو وہ کہتے ہیں آزادی مارچ کر رہا ہے. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جے یو آئی کے سینیٹر حاجی غلام علی صاحب موجود ہیں. حاجی صاحب, یہ بتائیے کہ اس مرحلے کے اوپر, جب کہ پاکستان ایک کریٹیکل دور سے گزر رہا ہے خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے, کیا یہ دھرنا یا یہ آزادی مارچ جس کو آپ کہتے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کی ان کوششوں پر اثر انداز نہیں ہوگا جو وہ کشمیر کے سلسلے میں کر رہا ہے؟ آئی صاحب,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کشمیر کے ساتھ پاکستانیوں کی یکجہتی, ان کا سپورٹ کرنا, یہ ہر پاکستانی کا, جن کی آوازیں کشمیر ہماری چاہ رکھتی. اس وقت خود پاکستان اتنے بڑے گمبھیر مسائل میں پھنسا ہوا ہے. موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ہماری مہنگائی, گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ کے جو پیپرز نکلے ہیں کل کے نیوز پیپر میں, کہ 130% مہنگائی میں اضافہ ہوا, یعنی 100% سے زیادہ چیزیں مہنگی ہو گئی. ہمارا بزنس کمیونٹی, پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی سڑکوں پر ہے. ہمارے جتنے بھی تاجر برادری ہے ان پر ٹیکسیشن کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے. اس وقت پاکستان میں 50% سے زیادہ انڈسٹری بند ہے اور بند ہونے کو.
حاجی صاحب, میں اس پہ نہیں جا رہا, پالیٹکس پہ نہیں جا رہا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ کشمیر کاس کو نقصان پہنچائے گا یا نہیں؟
نہیں, یہ کشمیر کاس کو مزید مضبوط کرے گا. کسی کو ضرورت نہیں تھی 72 سال میں کہ ہندوستان کشمیریوں کا جو رائٹس ہے وہ ختم کرتا. یہ تو موجودہ حکومت کے کپتان نے ہندوستان کے الیکشن کے کمپین سے پہلے کہا تھا کہ مودی آ جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ.
ایک آخری بات مجھے اور یہ بتائیے, حاجی صاحب میری ایک بات سنیے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے لیڈر مولانا فضل الرحمان جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ایک عرصے تک, انہوں نے اپنے ٹینیور میں کیا کارنامہ انجام دیا کشمیر کے سلسلے میں؟
دیکھیے, مولانا فضل الرحمان جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو ہمیں یو این میں کبھی بھی اس طرح شکست نہیں ہوئی جس طرح آج ہوئی. ہماری ڈپلومیسی, خارجہ پالیسی, آپ دیکھ لیں,
آپ بتا سکتے ہیں یو این میں کامیابی کیا ملی آپ کو؟ یو این میں کامیابی کیا ملی آپ کو؟
دیکھیں, ہم نے کامیابی یہ ملی کہ ہندوستان کو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی اور پورے ملک میں.
جی ہلو, جی ہاں جی صاحب, میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. سلمان عابد صاحب یہ بتائیں گے, سلمان عابد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مارچ ہو رہا ہے 27 اکتوبر کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے افیکٹ کرے گا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کو؟ کیا واقعی یہ کوئی ڈینٹ ڈال سکتا ہے حکومت میں؟
دیکھیے, حکومت سے تو خیر کوئی ڈنڈ نہیں ڈال سکے گا, کیونکہ اگر حکومت کے لیے کوئی بڑی مشکل پیدا ہونی ہے تو اس کی واحد صورت یہ تھی کہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور جے یو آئی اور عوامی نیشنل پارٹی مشترکہ طور سے کوئی بڑا دھرنا دینے کی بات کرتے تو اس سے ایک بڑا سما پیدا ہو سکتا تھا. لیکن ابھی تک تو تن تنہا مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں کودنے کی بات کر رہے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی اتنی بڑی لارجر سپورٹ اور مینڈیٹ ہے کہ وہ اکیلے جو ہے حکومت کو گرا سکتے ہیں. ایک بات, البتہ اگر وہ اسلام آباد میں آتے ہیں تو اس سے یقینی طور پر ایک انتشار کی جو سیاست ہے جو پہلے سے موجود ہے اس میں اور زیادہ شدت آ سکتی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا اقدامات اٹھاتی ہے, کیا ان کو آسانی سے اسلام آباد آنے دے گی یا طاقت کے زور پر ان کا رابطہ روکے گی. تو دونوں صورتوں میں مجھے لگتا ہے کہ جو انتشار کی سیاست ہے وہ بہت نمایاں ہوگی. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی تو ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو روکا جا سکے, کیونکہ دونوں جماعتوں کے جو بیانات ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ نہ لاک ڈاؤن میں انٹرسٹڈ ہیں اور نہ کوئی فوری طور پر اس طرح کے ڈراپ سیم کے کھیل کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس میں کوئی مئی مشکل ہو. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان کامیاب نہیں ہوتے تو یہ تو حکومت گرانے کی آخری حد ہے. اس کے بعد پھر اپوزیشن کے پاس کیا رہ جائے گا؟ پھر یہ جو بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں جنوری میں باہر نکلوں گا, پی ایم ایل این کہتی ہے ہم باہر نکلیں گے, اس سے تو اپوزیشن کے مشترکہ جو ایک تاز ہے حکومت کے خلاف اس کو نقصان پہنچے گا. واحد حال یہ تھا کہ یہ مشترکہ طور پر میدان میں آتے, لیکن وہ مجھے اس کا امکان کم نظر آ رہا ہے. اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کی جو سیاسی فرسٹریشن ہے وہ بہت نمایاں ہے, کیونکہ وہ اس وقت جو پارلیمانی پالیٹکس کا پارٹ نہیں ہے اور پاکستان کی سیاست میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ یہ دھرنا دے کر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مقابلے میں ایک بڑے لیڈر بن جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کیوں چاہیں گے کہ جو اپوزیشن پالیٹکس کی جو بڑی باغ دور ہے وہ ان مولانا فضل الرحمان کو دے دی جائے؟ پھر مولانا فضل الرحمان کی ایک بڑی طاقت مدارس ہے, اگر وہ مدارس سے بچوں کو لا کے کوچ لاتے ہیں اور پاکستان میں مذہبی کارڈ کھیلنے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ جو الزامات پاکستان کی سے باہر ہم پر لگتے ہیں اگر اس قسم کا سما پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک نئی مشکلات پاکستان کے لیے پیدا ہوگی, ریاست کے لیے پیدا ہوگی. تو ایک مشکل صورت حال ہے. ابھی تک تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے بڑے بزد ہیں اور ہر صورت میں آنا چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ ابھی 2-3 ہفتے پڑے ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ ان کو راضی کرنے کی, جب پس پردہ معاملات میں تو گفتگو چل رہی ہے اور خود پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جس کی قیادت شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے وہ یہ چاہیں گے کہ اس معاملے کو ٹالا جائے. لیکن اگر یہ معاملہ ٹلتا نہیں ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب 1-2 دن سے زیادہ شاید کوئی بڑا دھرنا نہ دے سکے, نہ ان کو کوئی اجازت دے گا پاکستان کے سیکورٹی تناظر میں کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جائیں. مجھے تو اس کا امکان نظر نہیں آتا. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو سارا دھرنا پالیٹکس ہے اور یہ سارا کا سارا پھر مذہب ساز کا جو کانٹیکٹ ہے وہ پاکستان کی سیاست میں پہلے سے موجود انتشار کو اور زیادہ نمایاں کرے گا. حکومت کو ویسے چاہیے یہ تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے کوئی بات چیت براہ راست نکالتی, ان کے حساب سے معاملہ طے کرنے کی کوشش کرتی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جے یو آئی میں اور پی ٹی آئی میں ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہے, ڈیڈ لاک اتنا بڑا ہے کہ کوئی ان سے بات کرنے کے لیے اس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت تیار نہیں ہے. اور خود مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ کسی قسم کی بات چیت کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے.
صحیح, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر منیش کمار صاحب نے بھارت سے. اب ہم گفتگو کریں گے کرتارپور راہداری کے اوپر. ڈاکٹر منیش کمار, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان نے یہ ایک جیسٹر جو گڈ ول کا شو کیا تھا, کرتارپور راہداری کے سلسلے میں, اس میں پنجاب کے جو بھارتی پنجاب کے وزیر اعلی ہیں ان کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ جو انڈین پارٹ ہے اس کا وہاں تک جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلے یہ خبریں آئیں کہ منموہن سنگھ صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں, بعد میں اس کی تردید ہوئی. ایک ایسے کام کے لیے جس کی کوئی سیاست میں دخل اندازی نہیں ہے بلکہ مذہبی بنیاد پر ہے, اگر بھارت یا بھارتی نمائندے شرکت کرے تو اس میں قباحت کیا ہے؟
پرابلم تو کچھ نہیں ہونی چاہیے, اور جس طریقے سے جو پہلے جو انویٹیشن آیا تھا اور منموہن سنگھ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی وہ جائیں گے, تو یہ ایک اچھا ایک سگنل تھا کہ کرتارپور جو کوریڈور جو بنا ہے اور اس کا جو انوگریشن ہو رہا ہے اور جو لوگ بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں, تو ایک اچھے ڈھنگ کا ایک میسج چلا گیا ہوتا. لیکن ابھی ہندوستان میں پرابلم یہ چل رہی ہے کہ ہندوستان میں جو راجنیتی ہے وہ بیسیکلی اتنا زیادہ وہ آرٹیکل 370 کو لے کر کے ہے, تو کانگریس پارٹی کو یہ لگا شاید کہ وہاں جانا ابھی ٹھیک نہیں ہو, اور جس طریقے سے وہاں پہ راجنیتی ہوئی, پرابلم یہ ہے کہ ابھی وہاں ہریانہ میں جو پنجاب سے ٹھیک سٹا ہوا علاقہ ہے وہاں پہ چناؤ ہونے والے ہیں, مہاراشٹر میں چناؤ ہونے والے ہیں, تو یہ بیسیکلی ایک اچھے جو پرپز سے کیا ہوا چیز جو ہے جی. ایک اچھا جو ایک سمبل بن سکتا تھا وہ ہندوستان کی پالیٹکس کے نظر جو ہے وہ چڑھ گیا ہے. اس کا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک بالکل ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ. اس مسئلے کو آسانی سے سلٹایا جا سکتا تھا منموہن سنگھ صاحب جاتے اور وہاں سے. میں تو یہ اس میں بلیو کرتا ہوں کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں اور منموہن سنگھ صاحب وہ دونوں جاتے تو ایک اچھی ایک اچھا سگنل جو ہے
وہ جاتا
پاکستان کی طرف سے بھی اور ہندوستان کی طرف سے بھی.
اچھا,
لیکن راجنیتی ہے تو راجنیتی کا کوئی سر پیر ہوتا نہیں ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آئیے, سلمان عابد صاحب بتائیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل موٹیوز بھی ہیں کرتارپور راہداری میں, یہ کس حد تک حقیقت ہے؟
پاکستان کا پولیٹیکل موٹیو صرف سمپل سا یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بحال ہو سکے. آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف دور سے پاکستان کی اس وقت کی حکومت بھی اور آج کی حکومت بھی بار بار بھارت کو مذاکرات کی دعوت دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ پاک بھارت تعلقات جو ہے وہ بحال ہو سکے اور امن کا راستہ اختیار کیا جا سکے. یقینی طور پہ پاکستان جو ہے یہ کرتارپور راہداری جو کہ اگرچہ ایک مذہبی مسئلہ ہے, اور یہ منیش کمار نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اس مسئلے کو بنیاد بنا کر اگر ہندوستان کی حکومت انیشیٹو کو آگے بڑھاتی ہے تو یقینی طور پر اس کا اثر جو ہے وہ پھر پاکستان ہندوستان کی سیاست پہ بھی ہوگا, اور جو ایک ڈیڈ لاک ہے اس ڈیڈ لاک کو بحال کرنے میں مدد مل سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ جو کرتارپور راہداری کا جو معاملہ ہے اس کو بھی بھارت کے اندر بہت زیادہ کنسپائریسی تھیوری کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ سکھوں کو علیحدہ کرنے کی بات ہے اور ہندوستان کے اندر ایک نئی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہے. اس لیے پاکستان کے جو اقدامات ہیں کرتارپور راہداری کے حوالے سے ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو اس وقت نریندر مودی کی حکومت ہے وہ کسی بھی صورت میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات کی بحالی ہے اس میں سنجیدہ نظر نہیں آتی. البتہ پاکستان بھی جو انیشیٹو لے رہا ہے, اس سے پہلے بھی انیشیٹو سیاسی طور پہ بھی لیتا رہا ہے, کرتارپور راہداری کے حوالے سے بھی جو انیشیٹو لے رہا ہے, اگر اس کو ہندوستان ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو جو پہلے سے موجود کشیدگی ہے پاکستان اور بھارت کی وہ مزید برقرار رہے گی, اور اس سے خطے کی جو سیاست ہے اس میں بھی تو اچھے اثرات پیدا نہیں ہو سکے گے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے سلمان صاحب. ڈاکٹر منیش کمار, ایک اور موضوع ہے پاکستان کے جو سوری بھارت کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے ترکی اور ملیشیا پر نکتہ چینی کی ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کشمیر کی حمایت کیوں کی ہے, اور 370 کو ختم ہونے پر بھارت پر کرٹیسائز کیوں کیا ہے, اس لیے کہ یہ بھارت کا ضروری معاملہ ہے. کیا یہ بھارت کی جو سیاسی بصیرت ہے اس پہ کمی کی علامت ہے یا اس کی خارجہ پالیسی میں کسی کمزوری کی علامت ہے؟
دیکھیے یہ ایشو ایسا ہے 370 کا, اس میں بھارت سرکار جو ہے انڈین گورنمنٹ نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے کہ یہ جو مسئلہ جو ہے بالکل ہی اندرونی مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ اس لیے اندرونی بتا رہے ہیں کیونکہ یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ تبدیلیاں آئی ہیں کہ ہم نے بھارت میں جو ہمارے جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ہم نے ایک آرٹیکل ہے 370 اور 35 جس میں ہم نے بدلاؤ کیا ہے.
تو ٹیکنیکلی یہ انٹرنل مسئلہ ہی ہے. یہ کسی بھی سوورن کنٹری کا یہ اپنا حق ہے کہ وہ اپنے کنسٹیٹیوشن کے اندر میں کچھ بھی بدلاؤ کر سکتے ہیں جو اس میں بدلاؤ کی جا سکتی ہے, اور کوئی بھی فیصلہ اگر کسی بھی دیش میں وہاں کے پارلیمنٹ کر لیتی ہے تو وہ کسی نقطہ چینی کا وہ سبجیکٹ نہیں بن سکتا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 370 کا جو مسئلہ ہے یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے, ان سینس کہ بھارت نے صرف اپنے سمودھان کے اندر میں کچھ بدلاؤ کیے, اور یہ بدلاؤ جو ہوئے ہیں وہ کسی بھی ممالک ہو, چاہے وہ ملیشیا ہو یا ترکی ہو یا پاکستان ہو چاہے وہ امریکہ ہو, اس کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کچھ کمنٹ کریں. تنقید کرنا تو اور بات ہے, آپ اس پہ کمنٹ کرنے کے لیے بھی آپ کا کوئی لوکل اسٹینڈ ہی نہیں ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طریقے کا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, دیکھیے گلگت بلتستان کو لے کر کے پاکستان کے بھی سمودھان میں کچھ بدلاؤ کیے گئے تھے ایک ڈیڑھ سال پہلے, تو اس کو لے کر کے کوئی دوسرا کنٹری اگر اس میں اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ لازمی بھی نہیں ہے, وہ کرنا بھی نہیں چاہیے.
صحیح.
تو مجھے لگتا ہے کہ اسی حساب سے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے.
اچھا سلمان عابد صاحب جو بتائیے کہ یہ جو اس وقت ہندوستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے بات کہی ہے ترکی اور ملیشیا کے حوالے سے, پاکستان کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اسے کس طرح سے کیٹیگرائز کریں گے آپ؟
دیکھیے ایک بڑی تبھی تو بات یہ کہ ہندوستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ کشمیر تک محدود نہیں رہا, نہ پاکستان اور بھارت تک محدود رہا, بلکہ اس کی حیثیت ایک بین الاقوامی مسئلے کے طور پر اجاگر ہوئی ہے, اور اقوام متحدہ کے حالیہ اجلاس میں جس طرح سے دنیا نے اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے, اس سے اگر بھارت یہ اعتراض کرتا ہے کہ ترکی نے کیوں کیا, ملائیشیا نے کیوں کیا, کسی اور نے کیوں کیا, آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں اور بہت سے ممالک جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر اپنے کامنٹری کریں گے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس تناظر میں جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو ریجنل پالیٹکس میں جو ترکی کا جو رول, جو طیب اردوان کی جو تقریر وہاں پہ ہوئی, پھر اس کے بعد اس طرح سے آپ نے مہاتیر محمد کی تقریر کا ذکر کیا ہے, پھر روحانی صاحب کی ایران کے صدر کی تقریر ہوئی ہے, اور بہت سے ممالک کو لگتا یہ ہے کہ کشمیر کے کانٹیکس میں اب ایک ریجنل بلاک تو ضرور بنے گا, جو چاہے مسلم ممالک کے کچھ ممالک بھی ہو سکتے ہیں اور مسلم ممالک بھی ہوں گے, کیونکہ دیکھیے اس میں جو بڑی اسپیس ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے. سیاسی مسئلہ تو ایک طرف, لیکن جو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے آج 7 دن ہو گئے ہیں وہاں کرفیو نافذ ہے, اس کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ یورپ نہیں بولے گا, امریکہ نہیں بولے گا اور بہت سے ممالک برطانیہ نہیں بولے گا, وہ بولیں گے ضرور, کیونکہ جتنی جو انسانی حقوق کی پامالی کا جو عمل ہے وہ جتنی سیریسنیس حساسیت کا مسئلہ ہے اس پر اب آپ بین الاقوامی دنیا کو روک نہیں سکیں گے. پہلے اس کے عالمی ادارے جو انسانی حقوق سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں, خود امریکن وزارت خارجہ اس کے اوپر بات کر چکی ہے, او آئی سی اس پہ بات کر چکی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بھارت کے لیے ایک بڑا دباؤ بڑھے گا آنے والے دنوں میں بین الاقوامی سیاست کے تناظر میں, کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس پر اس کا موجودہ جو اسٹیٹس اس نے بنایا ہوا ہے اسے ہر صورت میں ریوزٹ کرنا پڑے گا.
میں اس میں کچھ بولنا چاہوں گا.
جی فرمائیے, بہت اختصار کے ساتھ. جی
ہاں میں بہت شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کچھ مس انفارمیشن جو ہے یہاں پہ دیے جا رہے ہیں,
جی
وہ مسئلہ یہ ہے کہ پورے جموں کشمیر میں کرفیو ابھی نہیں ہے, کرفیو صرف اور صرف
وادی میں ہے,
اسے آس پاس کے کچھ علاقے میں ہے.
جی
جموں میں یا لیہ میں جو 90% جو علاقہ ہے
جی
اس میں کرفیو نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ پورے جموں کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے
جی
یہ ایک مس انفارمیشن ہے. کرفیو بس وہیں پہ لگا ہوا ہے جہاں پہ
سوال یہ ہے کہ
پرابلم ہے. جواب کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں کہ پورے جموں میں, پورے کشمیر میں, جموں کشمیر جو ریاست تھی پہلے اس میں کرفیو لگا دیا گیا ہے.
صحیح.
کرفیو بہت ہی سلیکٹڈ طرح پہ لگا ہوا ہے اور یہ بات جو ہے سب لوگ جان گئے ہیں.
صحیح. جی سلمان صاحب آپ بات ختم کر لیں اپنی.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-10% علاقے پہ کرفیو ہے, اگر یہ بات بھی مان لی جائے تو 10% علاقے پہ کرفیو کیوں ہے؟ اور جو بی بی سی کی رپورٹ ہے جو وہاں کے برطانوی میڈیا ساری ڈفرنٹ کہانیاں بیان کر رہا ہے, وہ کہانی وہ نہیں ہے. یہ کہانی بیان کر رہے ہیں کہ 90% علاقے پہ کرفیو نہیں ہے.
جی چلے ٹھیک ہے,
یہ میں بتا دیتا ہوں وہاں کرفیو کیوں ہے. کرفیو اس لیے وہاں پہ لگائی گئی ہے کیونکہ وہ علاقہ ڈسٹرب بتایا جا رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو وہابی اور خاص کر کے وہاں پہ جو سیپریٹسٹ ہیں آئی ایس آئی کے دوارا فنڈڈ آرگنائزیشن ہیں, اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ کرفیو ہٹنے کے بعد وہ وہاں پہ وائلنس اور یا حملے وہاں پہ کروا سکتے ہیں.
صحیح.
اس لیے वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है।
अच्छा,
जगहों पे खतरा नहीं है, वहाँ पे कर्फ्यू नहीं है।
अच्छा, सलमान आबिद साहब को जवाब देने दीजिए। जी सलमान आबिद साहब
जी, सर मैं ये कह रहा हूँ बुनियादी बात ये है कि जो इस वक्त बैन अल-अक़वामी रिपोर्ट आ रही है वो सूरत-ए-हाल वो बयान नहीं कर रही जो मनीष कुमार साहब बयान कर रहे हैं। बात यह है कि जो 10% है, 20% है, 30% है, आपने वहाँ के लोगों का जो वहाँ पे कर्फ्यू लगाकर जो रोजमर्रा की जिंदगी को मौसम किया हुआ है उसको एक मजहबी मसले के साथ बनाकर या उसको किसी और मसले से जोड़े। बुनियादी बात यह है कि भारत समझता यह है कि कर्फ्यू के बाद की जो सूरत ख्याल है उसको वो कंट्रोल करने में उसको मुश्किल का सामना है। अगर सवाल यह है कि 90% इलाका जो है वो कर्फ्यू से पाक है तो 10% इलाका भी पाक कर दें ताकि दुनिया को आप पैगाम दे सके कि आपने वहां से कर्फ्यू उठा लिया है। कर्फ्यू का वहां से रहना जो है वो
बिल्कुल ठीक
है कि वहां इंसानी हकूक की परवाहियां हो रही है।
बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, डॉक्टर मनीष कुमार साहब, दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। अब हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कुछ अमेरिका के हवाले से।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए देखिए सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो अब ऐप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
वेलकम बैक सामिन, जैसा कि आप खबरों में भी सुन चुके हैं कि सदर ट्रंप के खिलाफ यूक्रेन के सदर से इस मतालबे पर कि वो साबिक नायब सदर जो बाइडेन और उनकी फैमिली के खिलाफ करप्शन के इल्जाम में तहकीकात करे, अमरीकी ऐवान कांग्रेस में यानी ऐवान नुमाइंदगान में मुआखजे की कार्रवाई के लिए इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। और अब सदर ट्रंप ने कुल्लम कुल्ला आज चीन से भी कहा है कि वो जो बाइडेन और उनके बेटे के मामलात में इंक्वायरी करे बदनवानियों के हवाले से। हम इसकी जो लीगल पोजीशन है उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जनाब सलमान यूसुफ साहब मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, और जनाब सज्जाद तारर साहब होंगे जो रिपब्लिकन एक्टिविस्ट हैं। सलमान यूनुस साहब, ये फरमाइए कि ये क्या इसकी लीगल पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कोई सदर गैर मुल्कों से ये तवक्को कर सकता है या ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स में इसके जो हरीफ हैं उनके खिलाफ वो तहकीकात करें?
नहीं जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सदर के इख्तियार दिए गए हैं उसमें हरगिज इस किस्म की कोई इख्तियार सदर के पास नहीं है कि वो किसी गैर मुल्की हुकूमत को या गैर मुल्की किसी सरबराह को अपनी मुल्की सियासत में इंटरनल पॉलिटिक्स में किसी भी हवाले से उसको इन्वॉल्व करे और खुसूसन अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई में बोले। अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो अमेरिका में जिसके डांडे अमेरिका से बाहर मिलते हो तो उसके लिए एक बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेरिकन लॉ में एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ता है। वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स गुफ्तगू नहीं होती और ना ही किसी से कहा जाता है कि आप इस तरह करें। वो एक बकायदा कानूनी चैनल है जिसको अपनाया जाता है। अगर कोई किसी ने अमेरिका में गलत काम किया और उस गलत काम में उसने किसी गैर मुल्क में किसी से मदद ली है तो उसके लिए एक पूरा कानूनी तरीकाकार है और जो कि बज़ाहिर यहाँ फॉलो नहीं किया गया। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सदारती इख्तियार से बाहर है जो काम कहा जा रहा है कि उन्होंने किया। अब किया है या नहीं किया वो एक अलग बात।
अच्छा, क्या ये इतना बड़ा ऑफेंस है इसके लिए इम्पीचमेंट की इंक्वायरी शुरू हो जाए?
जी, इम्पीचमेंट की जो ग्राउंड्स हैं उनमें ये बिल्कुल कवर हो सकता है। अब आपको अगर याद हो तो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के खिलाफ आखिरी इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग हुई थी और हमारे सामीन को भी ये यकीनन पता होगा, आप भी जानते होंगे कि वो कोई ऐसा उनके खिलाफ इल्ज़ाम नहीं था जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच लिस्टेड हो। उसमें उनके ताल्लुकात अपने स्टाफर के साथ तो अब ये इस तरह तो नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जाहिर है उस सिलसिले में जो बातचीत हुई तो उसमें वो किसी ना किसी तरीके से पर्जरी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, तो दो तीन जो ग्राउंड्स हैं उनमें ये कवर हो जाता है। और इसमें भी क्योंकि व्हाइट हाउस ने बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन भी करने की कोशिश की है तो बिल्कुल ये کور ہوتا ہے امپیچمنٹ کے گراؤنڈز میں.
اچھا سجاد تارڑ صاحب جو بتائیے کہ آپ ریپبلکن ایکٹیوسٹ ہیں, آپ صدر ٹرمپ کے آپ بہت بڑے حامی بھی ہیں, کیا یہ رویہ کہ غیر ملکی حکومتوں سے کہا جائے کہ ہمارے سیاسی حریفوں کے خلاف آپ انکوائری کریں, کس حد تک جو سیاسی نارمز ہیں ان سے میل کھاتا ہے؟
سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سی این این کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے کہ کس طریقے سے بائیڈن صاحب جو کہ اس وقت ایکٹیو وائس پریزیڈنٹ تھے, $1 بلین کی آرمی کی ایڈ کو انہوں نے کس طریقے سے جا کے مینیپولیٹ کیا اور واپس آ کے انہوں نے ایک فورم پہ بیٹھ کے غلط الفاظ استعمال کر کے بریک کیا کہ میں نے اس بندے کو 2 گھنٹے کے اندر اندر فائر کرایا. اور دوسرا آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل جس طریقے سے آپ اس امپیچمنٹ کی وجہ سے امریکہ کو پتا چل رہا ہے کہ ہنٹر بائیڈن جو کہ ایک ڈرگ یوزر تھا اس کو آرمی سے کس طریقے سے نکالا گیا, کس طریقے سے جان کیری کے جو تھے ان کے جو نیفیو تھے انہوں نے کس طریقے سے ملک کو لوٹا اور انہوں نے کس طریقے سے کرپشن کا ایک بازار گرم کر کے رکھا اپنے دور میں. میں یہاں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا
تارڑ صاحب, میں یہاں ذرا سا آپ کو روکوں گا, یہ مطلب یہ جو چارج شیٹ ہے یہ ظاہر ہے کہ ہم یہاں اس پہ بات نہیں کر رہے, مسئلہ یہ ہے کہ
بھی اس کا حصہ ہے نا. دیکھیں
نہیں, میرا سوال آپ سے یہ ہے, میرا سوال آپ سے یہ
ہے, ہاں
نہیں میری بات سن لیجیے پوری, میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوا یہ ایک انٹرنل معاملہ تھا, اندرونی طور پر اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی, ایک پروسیجر دیا ہوا ہے.
بائیڈن صاحب نے کس طریقے سے جا کے $1 بلین کے ایڈ کو روکا, اسے وہیں سے شروع ہوا ہے نا سارا کچھ.
لیکن کانسٹیٹیوشن میں اس کا ایک پروسیجر دیا ہوا ہے, اس پروسیجر کے مطابق
اس میں کانسٹیٹیوشن انہوں نے ابیوز نہیں کیا اور اب ابیوز ہو گیا. یہ میں یہ میرے ڈبل سٹینڈرڈ جو سی این این کا ہے میں اس میں اور ڈیموکریٹ, اچھا میں اس پہ چلو چلتا ہوں. فقدان ہے ان کے پاس مینڈیٹ کا ڈیموکریٹ پارٹی, کبھی کہتے ہیں $1,000 گھر بیٹھے دیں گے, کبھی کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ وائپ اپ کریں گے, کبھی کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ایک مزاق. اچھا اس سے پہلے چلے رشین, انہوں نے کی انویسٹیگیشن, اب اس کے بعد یہ ڈراما. یہ تو اصل میں سب سے بڑی بات, یہ میں بڑا شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پہ یہ پروگرام رکھا. اس پہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس امریکہ میں پچھلے سالوں میں کیا ہوا ہے. اوباما صاحب ان کی منتیں کرتے رہے ہیں, بھائی الیکشن نہ لڑو تو ان کے یہ تمہارے گڑے مردے نکل آئیں گے, وہ نکل رہے ہیں. یہ
اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی طرف, انہوں نے ساری چیزیں سب کے اپنی کالیں ساری باہر نکال کے رکھ دی, اب وہاں سے ختم کر کے آج کی میں خبر سن رہا ہوں کہتے ہیں چائنا کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی بتائیں آپ.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ سچویشن جو ہے پولیٹیکلی کس طرح سے امپیکٹ کرے گی 2020 کے الیکشن میں پریزیڈنٹ کی پوزیشن کو؟
یہ آپ کو پولز تو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ تتر بتر ہو چکے ہیں, گر رہے ہیں اپنے کمپین میں سے. بائیڈن صاحب ہسٹری ہو چکے ہیں, الزبتھ وارن آگے آ رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وکٹوریس, ان کے پول اوپر اسکائی ٹچ کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو حقیقت چل رہی ہے پتا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ لوٹا اس کنٹری کو, کس طریقے سے انہوں نے کھایا اور مینڈیٹ کا فقدان ہے ان کے پاس. اور جو ڈیموکریٹک سوشلزم جو ہے اس سے فیلیور یہ سسٹم لانا چاہتے ہیں اس کنٹری کے اندر. امریکہ ہیز نو فاؤنڈیشن, امریکہ ہیز نو ول ٹو گو ٹوورڈ سوشلزم.
اچھا
تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل جو کر رہے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے ہر سٹیج پہ, جو یہ گڑے کھودتے ہیں اس میں خود ہی گرتے ہیں.
مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک پولیٹیکل نارمز ہیں ان پر عمل کیوں نہیں ہوتا جبکہ ایک طریقہ کار موجود ہے؟
یہ طریقہ کار موجود سر اس میں یہ ہے, اگر یہ ہسٹوریکلی اگر موجود, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو نکال کے ساری ٹرانسکرپٹ دے دی اس کال کے,
جی
وہ سامنے رکھ دیے انہوں نے کہ یہ کالیں اس میں دیکھ لیں.
اچھا
اب اس سے مزید زیادہ کیا کرے گا, روزانہ ایک نئی سٹوری. اب آپ کو پتا ہے کہ جو وسل بلور ہے اس کا بیک گراؤنڈ آ چکا ہے کہ وہ ڈیموکریٹ تھا اور وہ یہ بھی باہر آ چکا ہے کہ اس کو ڈکٹیٹ کی گئی ساری چیزیں. یہ جو گڑے کھوتے ہیں اس میں خود ہی گر جاتے ہیں, کیونکہ اصل میں دوسری سائڈ پہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. پارٹی از ان اے کرائسس آف لیڈرشپ آف مینڈیٹ, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دے آر بیکمنگ ہسٹری, دے آر ایٹ دا ورج آف وینیشنگ. اب تو دیکھیں تو صحیح نا ان کے پاس, میں نے جس طرح آپ کو پہلے آپ کو عرض کی ہے, کبھی کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ لون چھوڑ دیں گے, کبھی کہتے ہیں اسٹوڈنٹ لون معاف کریں گے, کبھی کہتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے $1,000 دیں گے. اس طرح تو الیکشن نہیں جیتے جاتے, یہ پولیٹیکل مینڈیٹ کا فقدان ہونے کی ریزنز ہیں یہ.
اچھا ایک آخری بات تو سلمان یونس صاحب آپ یہ اور فرمائیے کہ جو امپیچمنٹ کی پروسیڈنگ شروع کی ہیں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موجودہ سینریو میں کسی منزل تک پہنچ سکتی ہیں؟
نہیں جی, امپیچمنٹ کی پروسیڈنگ میری اسیسمنٹ میں یہ بہت مشکل ہے. اس میں لیگل کم ہے اور پولیٹیکل مینوورنگ کی وجہ سے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی ایسے انجام تک نہ پہنچ سکیں جیسے ڈیموکریٹ چاہتے ہیں یا وہ کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں لیگل وجوہات پہ کم ہے اور پولیٹیکل مینوورنگ میرے خیال میں زیادہ ہے, ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ میں پھر دوبارہ ماضی کی مثال دوں گا کہ پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے خلاف ہاؤس نے ریزولوشن پاس کر دی تھی لیکن سینٹ میں وہ پاس نہیں کروا سکے تھے. ڈیموکریٹس کے کیس, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کیس میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ اگر کامیابی ہوئی بھی تو وہ اس حد تک ہی ہو شاید کہ ہاؤس سے وہ ریزولوشن پاس کروا سکیں اس کی, لیکن سینٹ میں سے اس کو کرنا تو بہت مشکل لگ رہا ہے.
بہت شکریہ تارر صاحب, آپ کے لیے تو یہ بہت اچھی خبر ہے, اس لیے میں دونوں شکر گزار ہوں, ساجد تارر صاحب کا بھی اور سلمان یونس صاحب کا بھی, کہ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ موضوع پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آخر میں ہم گفتگو کریں گے عراق کی صورتحال پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, خبروں میں سن چکے ہیں کہ عراق میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے, اور خیال رہے کہ عراق میں یہ ایک ایسا پیریڈ ہے جبکہ وہاں پر مشی ہوتی ہے, جو ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے امام حسین کے چہلم کے موقع کے اوپر. تقریباً 20 لاکھ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو نجف سے کربلا کی جانب مارچ کرتے ہیں, اور بہت زیادہ کراؤڈڈ ہوتا ہے پورا علاقہ. ایسے دور میں, ایسے وقت میں وہاں پر جو ہنگامے اور ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اسباب کیا ہیں, ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو مڈل ایسٹ کے سینئر جرنلسٹ جناب اسامہ جاوید صاحب موجود ہیں. جی اسامہ صاحب, کیا صورتحال عراق میں؟
جی دیکھیے, گزشتہ 3 روز سے کشیدگی بتدریج بڑھ رہی ہے. وزیراعظم کے لیے ایک شدید تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ وہ کس سے بات کریں, کیونکہ یہ مظاہرین جو لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہیں, ایک نہیں کئی شہروں میں نکلے ہیں, ان کی کسی قسم کی کوئی قیادت نہیں ہے, کوئی کمان نہیں, تو کس سے بات کی جائے, کس کو اس اپنے اعتماد میں لیا جائے, اور کس سے کہا جائے کہ ان تمام باتوں کے جس کے خلاف لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں اس کا کوئی حل موجود ہے. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین ایران سے یہاں آتے ہیں عراق میں. اس وقت صورتحال, موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایران نے 2 بارڈر کراسنگ اپنی بند کر دی. بہت سے زائرین جو دوسری جانب سے جو آنے والے تھے ان کو روک دیا گیا ہے, اور جو لوگ یہاں ہیں ان سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ محتاط رہیں. یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو مظاہرین آپ کو بغداد میں یا نجف میں ملیں گے, ان میں سے بہت سو کا کہنا ایسا ہے کہ یہ لوگ جو کالے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے, ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ فارسی بول رہے تھے اور وہ عربی نہیں بول رہے تھے, وہ عراقی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ نہیں تھے. تو عراق میں ایک ایسی کھچڑی پک چکی ہے کہ جس میں ایران کی پشت پناہی سے جو افواج ہیں وہاں پہ, جن کو حشد شعبی کہا جاتا ہے, وہ ملیشیاز جو ہیں وہ کافی طاقتور ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال عراقی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم ان کو ضم کر دیں گے اپنی جو متحدہ افواج ہیں ان میں. اس کے بعد سے صورتحال یہ ہے کہ اب ان کی پوزیشن جو ہے وہ تقریباً لیگل ہو چکی ہے, انہیں تمام وہ کورز حاصل ہیں جو عراق کی متحدہ افواج کو حاصل ہیں. تو ایک بڑی کھچڑی سی پکی ہوئی ہے اس وقت, بہت زیادہ کنفیوژن ہے وہاں پہ آن دا گراؤنڈ. لیکن جو لوگوں کے مطالبات ہیں وہ تو لانگ اسٹینڈنگ مطالبات ہیں. آپ اگر عراق پہ نظر دوڑائیں تو داعش سے پہلے بھی لوگوں کے یہ مطالبات تھے کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے, غربت اور مہنگائی کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو نوکریاں.
اچھا اسامہ صاحب, یہ بتائیے کہ میرے پاس 1 منٹ ہے, کہ جو اس وقت صورتحال ہے پورے مڈل ایسٹ میں, جو ٹرمائل کی صورتحال ہے, کیا یہ عراق کی صورتحال اسی کا ایک حصہ ہے؟
دیکھیے, اس سب کو آپس میں باندھنا اس وقت مشکل ہوگا, لیکن ان تمام چیزوں کے تانے بانے ایک دوسرے سے ملتے ضرور ہیں. ایران سے آپ کشیدگی کی, امریکہ سے بات کریں یا سعودی عرب سے, ایران کی جو پراکسی جنگ ہے, جو براہ راست جنگ نہیں ہو رہی, وہ یمن اور عراق میں ہی جاری ہے. پچھلے چند ماہ میں امریکہ اور اسرائیل کی یہ اطلاعات ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے کئی ایسے اڈوں پہ حملہ کیا ان فوجوں کے جو کہ ایران سے مدد لیتے ہیں حشد شعبی براہ راست. اس کے علاوہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں, چاہے وہ لبنان کے حزب اللہ ہو, چاہے سیریا میں لڑنے والے وہ عناصر ہوں جن کو ایران کی پشتنائی حاصل ہے. تو یقیناً بہت ساری باتوں میں ایک دوسرے سے خلط ملط ضرور ہوتی ہیں, لیکن یہ کہنا میرا خیال ہے اس وقت قبل از وقت ہوگا کہ ان تمام چیزوں کا آپس میں کوئی گہرا گٹھ جوڑ ہے. اس وقت عراق میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایک پاپولر اپرائزنگ ہے, وہ لوگ ہیں جو اپنی اور اس سے باہر نکلے ہوئے.
بہت شکریہ اسامہ جاوید صاحب آپ کا. اسامہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. کراچی میں 6 سال قبل قتل کی جانے والی اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر اور سماجی کارکن پروین رحمان کے قتل کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ نے تحقیقاتی ٹیم کو مزید مہلت دے دی ہے. اس سے قبل کیس میں قائم کی جانے والی 2 تحقیقاتی ٹیمیں قتل کے محرکات کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام رہی تھیں. کراچی سے محمد ساقط کی ایک رپورٹ.
سندھ پولیس نے 6 سال قبل کراچی میں قتل ہونے والی مشہور سماجی کارکن اور اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان کے قتل کی تحقیقات مکمل کرنے کے لیے عدالت سے مزید 2 ماہ کا وقت مانگ لیا ہے. سپریم کورٹ نے اس پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 6 سال سے قانون نافذ کرنے والے ادارے قتل کے اصل محرکات تک پہنچنے میں کیوں ناکام رہے. پروین رحمان کو مارچ 2013 میں اس وقت نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا جب وہ دفتر سے واپس گھر جا رہی تھیں. گزشتہ 6 سالوں کے دوران پولیس نے اس قتل کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا ہے, اور ان ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں مقدمہ آخری مراحل میں ہے. تاہم عدالت نے اس کیس میں مزید کارروائی اس وقت تک روک رکھی ہے جب تک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تحقیقات مکمل کر کے سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرا دیتی, اور اسی پر تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ سے ٹرائل کورٹ میں جرح کی جانی ہے. کیس میں مدعی عقیلہ اسماعیل کے وکیل صلاح الدین پنور ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیم کی رپورٹ کیس میں شامل نہ کرنے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے.
اگر جے آئی ٹی رپورٹ اس کیس کا حصہ نہیں بنتی, لیکن قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر انیشل اسٹیجز سے کسی نے اس میں کیس کی انویسٹیگیشن میں حصہ لیا ہے تو اس کو ہم ایز اے وٹنس پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ آگے کورٹس میں جو وہ ریئل فیکٹس ہے ڈسکلوز کرے گا, کہ بھائی کیونکہ اس کا جو چالان یا باقی چیزیں وہ ساری جے آئی ٹی کے بیسس پہ ہوئی. جے آئی ٹی نے ہی انویسٹیگیٹ کیا تھا نا, اب وہ لوگ بھی نہیں آئیں گے کورٹ میں تو پھر کون آ کے بتائے گا کہ مسئلہ کیا تھا اور ان کو ہم نے کیوں اریسٹ.
ادھر دوسری جانب سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی 2 تحقیقاتی رپورٹس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پروین رحمان کے قتل میں کلدم تحریک کے طالبان سمیت مختلف جہادی تنظیموں کا ہاتھ ہو سکتا ہے. رپورٹس کے مطابق کراچی میں زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں فروخت کرنے والے مختلف گروپس یا شہر میں پانی چوری کر کے فروخت کرنے والی ہائیڈرنٹ مافیا کے کارندے بھی پروین رحمان کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں, لیکن تحقیقاتی ٹیم قتل کے اصل محرکات کو جاننے کے لیے کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. عدالت کی جانب سے دوران یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ کیس کے حل میں غیر معمولی تاخیر سے ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اس قسم کی مافیاز کے سامنے بے بس ہیں, اور یہ کیس پر اصراریت اختیار کرتا جا رہا ہے. اربن ریسورس سینٹر سے تعلق رکھنے والے محمد یونس کا کہنا ہے کہ یہ مافیاز اب بھی کراچی میں آپریٹ کر رہی ہیں, جنہیں بعض اوقات سرکاری اہلکاروں کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے.
یہاں پہ کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں جو اپنا کام ابھی بھی چلاتے ہیں, جیسے لینڈ کا کاروبار چل رہا ہے, پانی کا کاروبار چل رہا ہے, واٹر ٹینکر والے ابھی بھی پانی بیچتے ہیں, وہاں سے سائفن کر کے نکالتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں تو چل رہی ہیں. ہر شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے گروپ ہوتے ہیں جو رشوت کے ذریعے سورسز کے ذریعے اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں. ان کا جو بیسکلی یہی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور ایک جیسے لینڈ کا کاروبار ہے اس کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کرنا چاہیے کہ وہ کوئی قبضہ نہ کر سکے کسی کی زمین پہ, لینڈ رجسٹریشن کا پروسیس صحیح کرنا چاہیے.
پیشے کے لحاظ سے آرکیٹیکٹ پروین رحمان کی زندگی کے 31 سال کراچی کے غریب بستیوں میں رہنے والوں کی زندگیوں میں آسانی لانے میں صرف ہوئے. بطور ڈائریکٹر اورنگی پائلٹ پروجیکٹ انہوں نے کراچی کے علاقے اورنگی میں لاکھوں شہریوں کو بہتر مکانات, پانی کی فراہمی, سڑکیں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھے اسکول تعمیر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا, اور بہت سے لوگوں کے نزدیک شاید ان کی زندگی کا سب سے بڑا جرم یہی تھا جس کی پاداش میں انہیں قتل کر دیا گیا تھا. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔